الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذ غدوت من اهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة المسومين وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ليحصى طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم صدق الله العظيم
جلسة رسط میں ہم نے غزوہ احد کا تاریخی پس منظر بھی جان لیا تھا پھر واقعاتی اعتبار سے بھی ہم یہاں تک پہنچ گئے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ 6 شوال 3 ہجری کو عصر کی نماز کے بعد مدینہ منورہ سے 1000 مسلمانوں کی جمعیت کے ساتھ باہر نکلے. رات آپ نے شیخان نامی مقام پر بسر کی. فجر سے قبل پھر وہاں سے روانہ ہو کر چوک نامی مقام پر آپ پہنچے تھے اور یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں سے اب دونوں لشکر ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں. اور یہ میں اس لیے دوبارہ نوٹ کرا رہا ہوں, اس کی بڑی اہمیت ہے کہ عبداللہ ابن ابی نے اپنے غداری کے لیے کون سا وقت اور کون سا مقام طے کیا. وہ چاہتا تھا کہ قریش کا جو لشکر سامنے ہے وہ دیکھ لے کہ اس وقت عبداللہ ابن ابی اپنے 300 ساتھیوں کے ساتھ واپس جا رہا ہے, اور عین اس مقام پر وہ چاہتا تھا کہ مسلمانوں کا مورال بحیثیت مجموعی گر جائے. اس لیے کہ معمولی بات نہیں ہے کہ 1000 کے لشکر میں سے 300 اشخاص غداری کریں اور واپس چلے جائیں. تو اس کا جو فوری اثر پڑنا تھا وہ واقعی کل پڑا بھی کہ اگرچہ مومنین صادقین کی عظیم اکثریت ثابت قدم نہیں, انہوں نے اس کی کوئی پرواہ نہیں کی, ان کا پورا توکل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر تھا. لیکن بہرحال جو اصحاب بھی موجود ہوتے ہیں اور وقتی طور پر کسی کے صاحب ایمان کے ایمان پر کسی اثرات اور فوری اور وقتی اثرات کے تحت کوئی دوست کی تحقیق کاری ہو سکتی ہے. چنانچہ دو اور گروہ بھی تھے کہ جنہوں نے ہمت تقریباً ہار دی تھی اور وہ بھی واپسی کا ارادہ کر ہی رہے تھے, لیکن یہ کہ پھر ان کو اثر نو اللہ تعالیٰ نے جو ہے توفیق دی, تو انہوں نے اپنی کمر ہمت کو اثر نو کرتا. یہ قبیلہ اوس میں سے بنو حادثہ تھے اور قبیلہ خندق میں سے بنو سلمہ, لیکن بہرحال ایک عارضی تھی جو بھی ان پر یہ کیسے تاری ہوئی. اس کے بعد ان کے قدم جم گئے اور 700 افراد اب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہے ہیں 3000 کے لشکر کے مقابلے. یہی تک ہم صرف واقعاتی بحث کریں گے. اب جو بقیہ واقعات ہیں اور جو حوالے پیش آئے ہیں بننے کے دوران, ان کا تذکرہ جو ہے اب متن کے مطالعے میں آیات کے حوالے سے ان کے ساتھ ساتھ ہوگا. وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ. اور اے نبی یاد کیجیے اس وقت کو جبکہ آپ صبح کے وقت نکلے تھے اپنے گھر سے گھر والوں سے. تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ, بَوَّا يُبَوِّئُ, اس کے معنی ہے کسی جگہ کا تعین کرنا. وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ, جبکہ ہم نے ابراہیم کے لیے اپنے گھر کا مقام معین کر دیا تھا. تو تمم المومنین اہل ایمان کے لیے آپ جگہ معین کر رہے تھے، مقاعد مقعد کی جمع ہے، مقعد بیٹھنے کی جگہ، قعدہ سے یہ اس میں ضرب ہے، مقعد بیٹھنے کی جگہ یعنی مورچے، آپ مورچہ بندی فرما رہے تھے، اہل ایمان کو آپ مختلف مورچوں پر معین کر رہے تھے، مقاعد الانقتال جنگ کے لیے ان کے ٹھکانے معین کر رہے تھے. واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے. جو کچھ اس وقت ہو رہا تھا وہ اللہ کے علم میں تھا، اور جو بھی کچھ اس وقت آپ کہہ رہے تھے، فرما رہے تھے، یا کوئی اور مسلمان کہہ رہا تھا، اللہ سن رہا تھا. اس ہمت فقال منکم ان تسلا، یاد کیجئے جب کہ اے مسلمانوں تم میں سے دو گروہ قریب ہو گئے تھے کہ دینے پڑ جائیں. اس سب کو روک کیجئے، یہ فقر کا لفظ جو ہے اس کے معنی ہے کہ ڈھیلا پڑ جائے کوئی، اور یہ لفظ جو ہے کیونکہ لاوردی کے مفہوم میں بھی یہ لفظ عربی زبان میں مستعمل ہے، اس میں بھی در حقیقت وہی ڈھیلا پڑ جانا جو ہے اس کا ایک لغوی مفہوم اس میں شامل ہے. اور ایک ہے ہمت کا ڈھیلا ہو جانا، انسان کی ہمت کا مضمری ہو جانا، ایک ہے نظم کا ڈھیلا پڑ جانا. چنانچہ یہی لفظ آئے گا کہ جب کہ وہ آیت ہم مطالعہ کریں گے کہ اے مسلمانوں، ہم نے تو اپنا وعدہ تم سے پورا کر دیا تھا، حتی اذا خشلتم فتنازعتم فی الامر، وہاں جو خشل ہے وہ ہے نظم کا ڈھیلا ہو جانا. ایک ہے نظم ڈسپلن ایسا ہوا چلا ہوا، ایک ہے کہ کسی سبب سے وہ نظم کی کیفیت ڈسپلن جو ہے اس کے اندر ڈھیل پیدا ہو جائے. اس ہمت کا فقال منکم ان تسلا، ہمت یہ کے معنی ہے ارادہ کرنا، قصد کر لیا تھا، کچھ رجحان ہو گیا تھا تم میں سے دو گروہوں کا کہ وہ بھی ڈھیلے پڑ جائیں. یہاں میرا ایک بات نوٹ کیجئے کہ اتنا بڑا واقعہ جو ہوا عبداللہ ابن عبی کا، جو 300 افراد لے کر چلا گیا، قرآن نے اس کا اہتمام کے ساتھ ذکر نہیں کیا. یہ بات آگے آ جائے گی ایک جگہ پر، ایسے ہی ضروری طور پر تذکرہ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ قرآن مجید کا اپنا ایک معیار ہے، کسی شے کی اہمیت کیا ہے. بظاہر ہمارے پیمانوں سے کوئی شے بہت زیادہ اہم ہو سکتی، لیکن اللہ تعالیٰ کے اپنے پیمانے ہیں، ان کے اعتبار سے اس کی اہمیت جو ہے مختلف ہو سکتی ہے. چنانچہ اس کی ایک اور مثال جو میرے سامنے ہے وہ یہ ہے کہ پورے قرآن میں فتح مکہ کا کہیں ذکر نہیں، حالانکہ ظاہری اعتبار سے، تاریخی اعتبار سے، جو بھی اسباب ظاہری ہیں دنیا میں، اس کے اعتبار سے فتح مکہ کتنی اہم ہے، کتنا اہم واقعہ، کتنا فیصلہ کن. لیکن اس کے برعکس جو مانوی فتح تھی وہ تو ظاہری فتح تھی، سب نے اپنی آنکھوں میں دیکھی، اس کے بارے میں قرآن مجید نے بخار سے تو نہیں کیا فتح مکہ تھا. لیکن جو مانوی فتح تھی، جو نگاہوں کی نظر نہیں آ رہی تھی، بلکہ جو نگاہوں کو بہت سے تقریباً سب لوگوں کو وہ ایک طرح سے یہ ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ یعنی ہم بیٹے پڑ گئے ہیں، کمزور پڑ گئے ہیں، ہماری توہین ہوئی ہے. لیکن اسے اللہ نے جو ہے اس اہتمام کے ساتھ اس کا ذکر فرمایا ہے کہ انا فتحنا لک فتحا مبینا. بالکل یہی معاملہ ہے کہ جو اہل ایمان تھے ان میں وقتی طور پر ذوق پیدا ہوا، اس کا اس اہتمام کے ساتھ تذکرہ ہو رہا ہے. اس ہمت کا فتح بالکل ہم سب چلا، اور وہ جو منافقین تھے وہ گویا کہ نجس تھے، ان کے ذکر کی ضرورت ہی نہیں، ان کا تذکرہ کرنے سے کوئی خاص فائدہ ہی نہیں، وہ تو جو بھی تھا ظاہر کا معاملہ تھا. البتہ یہ جو کیفیت تھی دو گروہوں کے ساتھ، ظاہر بات ہے یہ اندر ہی اثر نہیں، باقی طور پر نہیں، اس کا ظہور نہیں ہوا، اس کا تذکرہ سب کیا جا رہا ہے. اس ہمت کا فتح بالکل ان کا چلا، اور یہ میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ اوف میں سے بنو حافظہ کا گھرانہ تھا، اور خلدر میں سے بنو سلمہ تھا، کہ ان میں بھی ایک ارادہ پیدا ہو گیا تھا کہ ڈھیلے پڑ جائیں، کوئی بزدلی دکھائیں، اور واپسی کا ارادہ کر رہے تھے. واللہ ولیہما، حالانکہ اللہ تعالیٰ ہی ان کا ولی تھا، کچھ پناہ تھا، مددگار تھا، حامی تھا، ناصر تھا، تھا بھی اور ہے بھی. ایمان کا تقاضا تو یہ تھا اور ہے کہ ہر وقت اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ ہو اور توکل ہو، جیسے کہ آگے فرمایا وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اہل ایمان کو تو چاہیے کہ صرف اللہ پر توکل ہو، ان کا اعتماد، ان کا بھروسہ وہ تو اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے، اسباب پر نہیں، تعداد پر نہیں، قلت و کثرت پر نہیں، بلکہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات، اللہ تعالیٰ کی مدد، اللہ کی تائید، اللہ کی نصرت پر سارا اعتماد و بھروسہ ہونا چاہیے. اس میں یہ نوٹ کر لیجئے کہ یہ بنو حارثہ اور بنو سلمہ اس آیت پر فخر کیا کرتے، حالانکہ ایک اعتبار سے تو اس میں مذمت تھے، ان کی وہ بادنی کمزوری جو ہے یوں کہہ سکتے ہیں اس کا بھانڈا جو ہے چوراہے میں پھوڑ دیا گیا، شاید چونکہ وہ تو اندر ہی اندر ایک بات رہی اور ظہور نہیں ہوا تھا تو پردہ پڑا رہ جاتا, تو ان کے وقتی جو ذوق ہوا تھا وہ جو ہے وہ لوگوں کے علم میں نہ آتا. ایک اعتبار سے تو گویا کہ مذمت ہے, تو انہیں افسوس ہونا چاہیے تھا, لیکن وہ فخر کرتے تھے کہ یہاں لفظ آیا ہے اس ہمت آئے فکانے بن کم, کہ تھے وہ اے مسلمانوں تم ہی میں, وہ اہل ایمان میں سے تھے, وہ جماعت میں سے تھے, محمد رسول اللہ والذین معہ ان میں سے تھے. تو اس منکر کی بنیاد پر وہ کہتے تھے کہ ہمیں بہت پسند ہے کہ یہ آیت جو ہے قرآن مجید میں نازل ہوئی, اس لیے کہ اس نے ہمیں سبق عطا کر دیا ہمیشہ کے لیے کہ ہم بہرحال منافقین میں سے ہمارے ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے, ہم سے اہل ایمان میں. اس ہمت پائے فتح منکم ان تفصلا واللہ ولیہما وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. ایک طرف تو یہ کہ ایمان کا منطقی تقاضا ہے, لازمی تقاضا ہے کہ سب کچھ توکل اللہ پر ہو. پھر تاریخی اعتبار سے بھی تو غور کرنا چاہیے تھا, اللہ نے تمہاری مدد کی تھی بدر میں جبکہ تم نہایت کمزور تھے. اذلہ یہ ذلیل لفظ کے بارے میں نے بارہا کیا ہے کہ اس کا مفہوم اردو میں تو ہمیشہ یہ لفظ استعمال ہوتا ہے مقام ذم میں, یعنی اس کا ایک برا سینس ہے اس کے اندر. ذلت کے معنی جو ہے وہ کمی بھی جو ہے اس کا گویا کہ جزو لازم ہے اس کے مفہوم کا. عربی میں ایسا نہیں ہے, اگرچہ کبھی کبھی اس مفہوم میں بھی استعمال ہو جاتا ہے, لیکن اس کا جو اصل مفہوم عربی زبان میں ہے وہ ہے کمزور کا. تو تم بہت ہی کمزور اذلہ, ذلیل سے گویا کہ افر و تفریح کسی کا استعمال ہو رہا ہے, تم لوگ بہت کمزور تھے. تم اذلہ, بلکہ ذلیل ہی کی جمع ہے تم اب انتم اذلہ, جبکہ تم بہت ہی کمزور تھے. یعنی اس وقت کا جو معاملہ ہے اس وقت کر لیجیے کہ اگرچہ تعداد کے اعتبار سے تو وہی ایک اور تین کی نسبت تھی, لیکن بے سرو سامانی جو تھی مسلمانوں کی بدل میں چند تلواریں, کوئی میرے مدد دے دے, یعنی 313 مسلح نہیں تھے, بلکہ یہ کہ وہ تو گئے تھے اصل میں اس خیال سے کہ ایک قافلہ تجارتی قافلے کا راستہ ہوتا. اس تجارتی قافلے کے ساتھ تو 20, 30, 40, 50 آدمی ہوا کرتے تھے محافظین کی حیثیت سے. تو کوئی اہتمام, کوئی اس کے لیے اسلحہ تیار کرنا, اس کے لیے ساز و سامان فراہم کر کے چلنے کا سوال ہی نہیں. اس حالت میں اللہ نے تمہاری مدد کی تھی. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. بس اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اللہ تعالیٰ کی مدد اور اس کا شکر ادا کیا کرو, اور یہ تقوی اور یہ شکر جو ہے اللہ کا, تاکہ تم شکر کر سکو. تقوی ہی ہوگا تو اللہ کے شکر کا بھی حق ادا کر سکو گے. تقول للمؤمنين لن يكفيكم ان يمدكم ربكم بثلاثه الاف من الملائكه المنزلين. اور یاد کیجیے نبی, جب آپ کہہ رہے تھے اہل ایمان سے کیا تمہارے رب تمہارے لیے یہ کفایت نہیں کرتا کہ تمہاری مدد کرے تمہارا رب 3000 فرشتوں سے کہ جو نازل کیے جائیں. یہ جو آیت ہے اس کے بعد بھی چند آیات جو ہے اسی مضمون پر ہے. یہ مشکلات القرآن جیسے یہ مقام ہے, اس لیے کہ اس کی تفسیر میں ایک بہت ہی شدید اختلاف ہے کہ جو پایا جاتا ہے. ایک رائے یہ ہے کہ یہ پورا معاملہ جو یہاں بیان ہو رہا ہے یہ اصل میں بدر کا ہے, کیونکہ پہلے الفاظ آ چکے ہیں وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. اب گویا کہ ساری بحث جو ہو رہی ہے اور یہ سارا تذکرہ ہو رہا ہے, یہ غزوہ بدر ہی میں جو نزول ملائکہ ہوا تھا, یہ اسی کو دوبارہ اللہ تعالیٰ دہرا کر یاد دلا رہے ہیں. ایک رائے یہ ہے, اور اکثر مفسرین کی رائے یہ, جبکہ اس کے بالکل برعکس دوسری رائے ہے. اور دوسری رائے یہ ہے کہ یہاں پر بدر کا تذکرہ تو اس آیت میں ختم ہو گیا, وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. بدر کا تو ایک حوالہ دیا گیا ہے کہ جبکہ تم بہت کمزور تھے اللہ نے تمہاری مدد کی تھی. تو گویا کہ وہ دو دلیلیں دی گئیں, ایک تو یہ کہ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ تو پورا کا پورا اعتماد اور توکل اللہ پر ہو. پھر تاریخی اعتبار سے ایک ہی سال پہلے کی بات اگر یاد رہتی اور ذہن میں رہتی کہ اللہ نے کس جیسے سر و سامانی کے عالم میں فتح دی تھی, تو پھر یہ کہ یہ کمزوری کا کوئی اظہار کوئی شائبہ بھی پیدا نہ ہوتا. لیکن اس کے بعد جو گفتگو ہو رہی ہے وہ ساری اصل میں ملائکہ کے نزول کا جو اب آگے مسئلہ ہے, یہ سارا کا سارا احد کا. یہ رائے حضرت عبداللہ ابن عباس کی بھی ہے, حبر الامہ رضی اللہ تعالی عنہما ان کی رائے بھی ہے. اور عجیب بات یہ ہے کہ تمام سیرت نگاروں کی رائے یہ ہے, چنانچہ قلبی, واقعی, مقاتل, ابن اسحاق, جتنے بھی سیرت نگار ہیں ان سب کی رائے بھی یہ ہے ان آیات میں جو نزول ملائکہ کا تذکرہ ہو رہا ہے یہ غزوہ احد کے موقع پر. اب یہ ہے ایک مسئلہ کہ ایک طرف مفسرین کی اکثریت تھی, ایک طرف سیرت نگاروں کی اکثریت تھی, لیکن سیرت نگاروں کی اکثریت کے ساتھ عبداللہ ابن عباس حب الامہ رضی اللہ تعالی عنہما ان کا وزن بھی شامل کیا جائے تو یہ رائے جو ہے زیادہ مضبوط ہو جاتی ہے. لیکن یہ کہ دونوں طرف کے دلائل جو ہیں وہ اتنے قوی ہیں اور تقریباً برابر کے ہیں کہ امام راضی کو بھی کہنا پڑا ہے دونوں طرف کے دلائل انہوں نے دے دیے, لیکن اس کے بعد کا واللہ عالم خود وہ اپنا رجحان کسی ایک طرف دی اس کا اظہار انہوں نے نہیں کیا. جہاں تک میری رائے ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ زیادہ پلڑا جو ہے بھاری وہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے, اور پھر یہ کہ سیرت نگاروں کی, کیونکہ واقعہ جو ہے سیرت سے متعلق ہے, اس پہلو سے ان کی رائے کو اس میں زیادہ وزن دیا جانا چاہیے. اب دلائل کیا ہے ان لوگوں کے کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بدر سے متعلق ہے, وہ یہ ہے کہ چونکہ اس لیے آیت کا تذکرہ بدر کا ہوا ہے, وَلَقَدْ ذَكَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. دوسرے یہ کہ آگے چل کر آئے گا وہ بعد میں اشارہ کر دوں گا کہ کچھ الفاظ واقعتاً ایسے ہیں کہ جس سے مفسرین کو وہ رائے قائم کرنی پڑی ہے, اس کا میں تذکرہ بعد میں کروں گا. لیکن یہ کہ ایک اعتبار سے جو اس کا احد کے موقع پر ہونا جو ہے زیادہ قوی نظر آتا ہے وہ ہے تعداد کا معاملہ, اس لیے کہ یہی مضمون پورے انفال میں ہم پڑھ چکے ہیں. غزوہ بدر کے موقع پر جب یہ نزول ملائکہ کا تذکرہ ہوا ہے سورہ انفال میں, تو اس کی آیات 9 اور 10 ہیں جو میں آپ کو سنا رہا ہوں. اس تفتی سورہ ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بالف من الملائکۃ مردفین. یاد کرو جب کہ تم مدد مانگ رہے تھے اللہ سے, اس تفتی سورہ ربکم, اور یاد کیجئے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بدر کی جنگ سے ایک رات قبل, یعنی وہی دن جو طلوع ہونے والا تھا اسی کی شب, اس میں جو آپ نے صغیر کریم سجدہ کیا ہے, وہ جو ایک گھاس پھوس کی جھونپڑی بنا دی گئی تھی اور اس میں آپ نے صغیر سجدہ کیا, دعائیں مانگی گئی, یہاں تک بھی الفاظ آپ کی زبان مبارک پر آ گئے ہیں کہ اللہ اگر کل یہ سب لوگ جو یہ 313 یہاں ہے اگر یہ ہلاک ہو گئے تو پھر قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا. اور بات بڑی منطقی تھی, میں تیرا آخری رسول اور آخری نبی ہوں اور میری 15 برس کی کمائی یہ ہے جو میں نے یہاں میدان میں لاتے ڈال دی. وہ ہے در حقیقت استغاثہ, دعائی دے رہے تھے گویا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی مدد اور اس کی نصرت کی طلب میں. اس تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بالف من الملائکۃ مردفین. تو اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی تھی اور یہ بشارت کی تھی کہ میں تمہاری مدد کروں گا 1000 فرشتوں سے جو ایک دوسرے کے پیچھے چلے آئیں گے, پے بقے مردفین ربیب جو ہے ان کو کہتے ہیں, کوئی کسی سواری پر کسی سوار کے پیچھے بیٹھا ہوا ربیب ہے, تو وہ آئیں گے ڈگے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ. وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى, اور یہ بھی در حقیقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بشارت تھی. بلے تطمئن بھی قلوبکم, تاکہ اس کے ذریعے سے تمہارے دل مطمئن ہو جائیں. وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ, اور مدد کو اللہ کے سوا کسی طرف سے ہو ہی نہیں سکتی. اس میں اشارہ ہے کہ اللہ اس کا بھی محتاج نہیں ہے معاذ اللہ کہ فرشتے بھیجے تو مدد ہو, وہ بغیر فرشتوں کے, ایک حرف کل اس کا کافی ہے, وہ تو اس کے لیے فرشتوں کا بھیجنا ضروری نہیں ہے. لیکن اللہ نے خاص طور پر فرشتوں کا اس کی تعداد کا تذکرہ کیا تاکہ تمہارے دلوں کو دھارت بن جائے. اور پھر یہ کہ واقعہ ہے, میں وہ واقعات بیان کر چکا ہوں غزوہ بدر کے تفاصیل کے ضمن میں, کہ واقعات فرشتے نازل ہوئے ہیں اور صحابہ نے مطابق میں اپنے تجربے بیان کیے کہ ہمیں ایسا محسوس ہوتا تھا کہ ہم کسی پر وار کرنے جا رہے ہیں, تلوار ہماری پہنچی نہیں ہے اس کی گردن تک اور گردن کٹ کر جا پڑی, تو معلوم ہوا کہ کوئی اور غیر مرئی قوت تھی کہ بغیر حقیقت کو جنگ کر رہے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد کے لیے نازل ہوئی. ان اللہ عزیز الحکیم, یقیناً اللہ تعالیٰ عزیز الحکیم. جو حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ در حقیقت یہ معاملہ جو ہے اس وقت جو سورہ آل عمران میں تذکرہ ہو رہا ہے, یہ احد کے موقع کا نزول ملائکہ کا تذکرہ ہے, ان کے پاس دلیل یہ ہے کہ چونکہ بدر میں 1000 آئے تھے مشرک, تو اللہ تعالیٰ نے 1000 کی تعداد ہی میں فرشتوں کے نزول کا وعدہ کیا. انی ممدکم بالف من الملائکۃ مردفین. اب یہاں چونکہ 3000 آئے تھے مشرک اور کافر, لہذا یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کا جو ابتدائی وعدہ ہے وہ 3000 کا. اس میں ایک اور مناسبت دکھائی کی ہے بارسیلت نگاروں نے کہ چونکہ 300 اشخاص تھے منافقین کے جو ساتھ چھوڑ گئے تھے اور انہوں نے کرکا لگایا تھا اور مسلمانوں کے مورال کو وہ پہنچایا تھا, تو اس کے حوالے سے بھی کہ ایک ایک کی جگہ پر 10 فرشتے جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعدہ ہو رہا ہے کہ وہ نازل کیے جائیں گے. تو ان جو عدد ہے یہ اس کے اعتبار سے بھی کچھ راجح یہی بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ تذکرہ یہاں جو ہو رہا ہے یہ نزول ملائکہ کا تذکرہ ہے عین غزوہ احد کے موقع پر. اصولی طور پر یہ جان لیجیے یہ بحث ہمارے منتخب نصاب میں حصہ اول میں بھی شروع ہو گئی تھی سورہ حامیم اور سجدہ کی آیات کے لفظ کے ضمن میں کہ دنیا میں بھی فرشتوں کا نزول ہوتا ہے. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه ولا تخافوا ولا تحزنوا. یہ صرف جنگ کے موقع پر نہیں, بندہ مومن کے دل کی دھارک بنانے کے لیے, دل میں ثبات پیدا کرنے کے لیے, ان کے اندر صبر اور استقلال پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے فرشتے جو ہیں وہ پیٹ ٹھوکتے ہیں, شاباش دیتے ہیں, ہمت بناتے ہیں. یہ سارا معاملہ غیر مرئی ہے, اس لیے کہ خیر و شر کی جو جنگ ہماری اس دنیا میں ہو رہی ہے اس کے کچھ جو فیکٹرز ہیں وہ مرئی ہیں اور کچھ غیر مرئی. ایک طرف یہ کہ انسان کے اپنے اندر یہ خیر کی قوت بھی ہے, شر کی قوت بھی ہے, اس کی روح ملکوتی بھی ہے جو اسے خیر کی طرف بلندی کی طرف پھینکتی ہے, اس کا نفس ہمارا بھی ہے جو اسے پستی کی طرف زمین کی طرف پھینکتا ہے. ولیکن وہ اپنا الی الارض, پھر یہ کہ باہر داعیان خیر بھی ہے, انبیاء ہے, رسل ہے, اللہ تعالیٰ کے ایک بندے ہیں جو خیر کی طرف بلا رہے ہیں, داعیان شر بھی ہے, وہ لوگ بھی ہیں کہ جو الحاق کی طرف بلانے والے, اباہیت کی طرف بلانے والے, بے حیائی کے علم بردار ہیں, اس کی دعوت دینے والے. پھر غیر مرئی قوتوں میں جن ہیں, جن جو ہے وہ ہم پر حملہ آور ہوتے ہیں. ان نہ شیطان جلدی من الانسان مریض دم ان نہ ہوں جرا کم ہو و قبیل ہو جن ہے تو لا کرو نہ ہو, وہ تم پر وہاں سے حملہ آور ہوتے ہیں جہاں تم انہیں دیکھ بھی نہیں سکتے. تو غیر مرئی طاقت جو ہے شیاطین جن, جس طرح شیاطین انس ہے کہ جو شر کی طرف بلاتے ہیں, اسی طرح شیاطین جن ہے جو خیر کی طرف, جو شر کی طرف بلاتے ہیں غیر مرئی انداز میں. تو کیسے ممکن ہے کہ یہ کھاتا جو ہے دوسری طرف جو ہے خالی رہ جائے؟ غیر مرئی قوتوں میں سے جو زائیان ادھر خیر ہے وہ ملائکہ. یہ معاملہ جو ہے یہ پورے کشمکش اور کشاکش جو ہے دنیا میں مستقل خیر و شر کے مابین چل رہی ہے. تو ملائکہ کا نزول اور اس کے ضمن میں وہ شعر ذہن میں تازہ کر لیجئے کہ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں زردو سے ستار اندر ستار. اب یہ سلسلہ ختم نہیں ہوا ہے, بند نہیں ہوا ہے. اللہ کے نیک بندوں پر ملائکہ کا نزول, سکینت, اور وہ حدیث جو ہے بارہا ہم نے بیان کی, اب کافی طویل عرصہ ہو گیا کبھی تذکرہ نہیں ہوا, کہ مجتمع قوم بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم الا نزلت علیہم السکینہ وحفتہم الملائکہ. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ہوتا ہے کہ جب بھی کچھ لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہوتے ہیں اللہ کی کتاب کو پڑھنے اور آپس میں سمجھنے سمجھانے کے لیے, ان پر سکینت کا نزول ہوتا ہے. وہ غشیہ کم الرحمت, رحمت خداوندی انہیں ڈھانپ لیتی ہے, سائے میں لے لیتی ہے. وہ حفظ عمر بنائے گا اور فرشتے ان کے گھیرا ڈال لیتے. وہ ذکر ہوں ماں فی من عندہ, اور اللہ ان کا تذکرہ فرماتا ہے ملائکہ جو قربین کی مجلس. یہ جو ملائکہ کا نزول ہے ہر آن ہوتا ہے, ہر وقت ہو سکتا ہے, اور یہ اب بھی ہو سکتا ہے. اب بھی اللہ تعالیٰ اگر ہمیں توفیق دے کہ عزم مسمم کر لے اس کے راستے پر آگے بڑھنے کی, تو یہ جو غیر مرئی انداز ہے فرشتوں کی یہ ہمیں حاصل ہو. اس تقول للمؤمنین ان یکفیکم ان یمدکم ربکم بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین. جبکہ اے نبی آپ کہہ رہے تھے اہل ایمان سے ان کی ہمت اور ڈھارت بڑھانے کے لیے, تو کیا آپ لوگوں کے لیے یہ بات کفایت نہیں کرتی کہ مدد کرے آپ کا رب, مدد کرے آپ کا رب 3,000 فرشتوں سے کہ جو منزلین نازل کیے جائیں. یہ اس میں مقبول ہے جنہیں نازل کیا جائے آسمان سے. بلا, اب یہ گویا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی طرف کی توفیق اللہ کی طرف سے ہو رہی ہے, اضافہ فرما کر. بلا کیوں نہیں, اے نبی آپ تو یہ کہہ رہے تھے کہ 3,000 فرشتے اللہ تعالیٰ بھیج دے, تو کیا تمہارا پھر بھی جو ہے تمہیں اطمینان نہیں ہو رہا؟ لیکن بلا ان تصویر ہوا تک سکوں کیوں نہیں, اگر تم صبر کی روش اختیار کرو, تقوا کی روش اختیار کرو. دیکھیں وہی آیت دوبارہ تازہ کر لیجیے, جو سورہ آل عمران جس پر ختم ہوگی چل کر, یہ سورہ آل عمران ہی کا وقت ہے تقریباً جو اس وقت ہم مطالعہ کر رہے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. بلا ان تصویر ہوا تک سکوں, اگر تم یہ دو شرطیں پوری کرو گے, صبر اس کا تمہیں ثبوت دینا ہوگا, تقوا یہ روش کو اختیار کرنی ہوگی. ان تصدیوں کا تب سے پوچھ وہ یاد ایک بیاتوں کو من فور ہی بھاگا, اور اگر وہ آج ہم کے تم پر فوری طور پر حملہ آور ہو جائے, اچانک حملہ آور ہو جائے, فوری طور پر آ جائے تمہارا دشمن تمہارا غریب, یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مسومین, تو مدد کرے گا تمہاری تمہارا رب 5,000 فرشتوں سے کہ جو مسومین ہوں گے, جو اپنے اپنے نشان لگائے ہوئے ہوں گے. یہ جو ہے اس میں ایک علم جیسے ہوتے ہیں یا اپنے نشان ہوتے ہیں, ہر لشکر جو ہوتا ہے وہ اپنے علم کے ساتھ آ رہا ہوتا ہے, ہر دستہ جو ہے اس کا اپنا کوئی اسٹینڈرڈ ہے. مسومین وہ نشان لیے ہوئے ہوں گے اور 5,000 ہوں گے. اس میں ہے در حقیقت ایک لفظ کے جس کے حوالے سے ان حضرات کو بہت تقویت حاصل ہوئی ہے مفسرین کو, کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ غزوہ بدر کے موقع پر ہوا ہے. اس لیے کہ ہوا یہ ہے کہ وہاں پر ایک یہ افواہ اڑ گئی تھی عین جنگ سے کچھ دیر پہلے, بلکہ جبکہ مسلمانوں کو ایک حد تک فتح حاصل ہو چکی تھی, کہ قرظ بن صحب جو ہے وہ آ رہا تھا, قرظ بن جابر صحری وہ بہت بڑی جو ہے کفار کے لیے قوت لے کر چلا رہا تھا. اس سے ایک دم مسلمانوں کے غزوہ بدر میں کچھ ان کو پریشانی لاحق ہوئی تھی, تو اس پر یہ الفاظ جو ہے آئے تھے کہ 5,000 فرشتے جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر تم صبر اور تقویٰ کا مظاہرہ کرو گے تو 5,000 فرشتے نازل کر دیے جائیں گے. اور چونکہ پھر وہ معاملہ نہیں ہوا, لہذا یہ چونکہ مشروط بات تھی تو 5,000 فرشتوں کا نزول جو ہے وہ بالجن سے نہیں ہوا. اس کے حوالے سے بہت سے مفسرین جو ہے ان آیات کو غزوہ بدر کے ساتھ متعلق قرار دیتے ہیں, لیکن یہ کہ اسی کو امام راضی نے ایک برق دلیل کے طور پر بھی استعمال کیا ہے کہ وہ یاتوکم من فورہم ہذا, اگر وہ آ جائے تم پر آدھم سے تم پر. یہ معاملہ بدر میں ہوا ہی نہیں, بدر میں تو مسلمان چل کر گئے تھے, بدر سے جو مدینے سے نکل کر گئے تھے, اور جو بھی ان کا ارادہ تھا وہ قافلے پر حملہ کرنے کا, قریش کے آنے کا اس وقت تک کوئی آثار تھے نہ کوئی خبر تھی, جبکہ یہاں جو غزوہ احد میں ہوا ہے کہ وہ چل کر آئے. تو گویا کہ ان الفاظ ہی سے ایک دلیل ادھر بھی آج آ رہی ہے, اور یہ وہ ہے کہ جس سے نتیجہ نکلتا ہے جو میں عرض کر چکا ہوں کہ میرا ذاتی رجحان اسی طرف ہے. اس لیے کہ سیاق و سباق ہے, میرے پاس جو دلیل ہے سب سے بڑی وہ یہ ہے کہ جب وہ بات سورہ الفاظ میں غزوہ بدر سے متعلق جو ہے وہ بات آ چکی, پوری وضاحت کے ساتھ آ چکی, اب اس کا یہاں پر اتنی تفصیل کے ساتھ دہرایا جانا جو ہے وہ کچھ یعنی مناسب معلوم نہیں ہوتا, واللہ عالم. لیکن میں بھی آخری بات کو وہی کہنے پر مجبور ہوں کہ جو امام راضی نے کہی واللہ عالم, کہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ ان میں سے دو میں سے کون سی بات زیادہ سمجھے. بہرحال فرمایا بلا ان تصبروا وتتقوا ویاتوکم من فورہم ھذا یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مسومین وما جعلہ اللہ الا بشرا لکم ولتطمئن قلوبکم به وما النصر الا من عند اللہ العزیز الحکیم. یہ آیت جو ہے تقریباً دو معمولی سے فرقوں کے ساتھ بیان ہی وہی ہے جو سورہ انفال میں بھی آ چکی ہے. وہاں یہ تھا وما جعلہ اللہ الا بشرا ولتطمئن به قلوبکم, یہاں فرمایا وما جعلہ اللہ الا بشرا لکم, لکم کا اضافہ ہو گیا, ولتطمئن قلوبکم به, جہاں بہی بعد میں آیا ہے وہاں بہی پہلے آ گیا. ومن نصر الا من عند اللہ العزیز الحکیم, اور وہاں تھا ومن نصر الا من عند اللہ ان اللہ عزیز الحکیم. یہ بہت ہی معمولی سفر ہے لفظی, بلکہ نہیں وہی آیت ہے, اور اس کی وضاحت میں کر چکا ہوں کہ یہ بات کہ 5,000 فرشتے بھیجے جائیں, یہ بات کہ 3,000 فرشتے نازل کیے جائیں, یہ بات کہ 1,000 فرشتے نازل کیے جائیں, یہ بھی ہے مسلمانوں تمہارے ذہن تمہاری سوچ سے زیادہ مطابقت کے لیے ہے جو ہم نے اختیار کی, ورنہ ظاہر بات ہے کہ ہماری طرف سے تو لفظ کل بھی کافی, ہمیں کسی بھی ذریعے اور کسی بھی وسیلے کی کوئی احتیاج نہیں, کوئی اسباب ہمیں درکار نہیں ہوتے اپنے کسی فیصلے کی تنقید کے لیے, لہذا ہمارے لیے تو یہ چیزیں جو ہے یہ ان میٹیریل ریلیونٹ ہے. لیکن یہ کہ بہرحال جو بھی انسانی احساسات ہیں, ہم جن پیمانوں میں سوچنے کے عادی ہو چکے ہوتے ہیں, ہمارا جو عام طور پر فریم آف ریفرنس ہے اس کے حوالے سے زیادہ اطمینان جو ہے جس طریقے سے ہو سکتا تھا وہی اللہ نے اختیار کیا. لیکن اس کو یہ مطلب ہر بھی نہ سمجھیے اس کا کہ یہ صرف بات ہی بات کی, حقیقت نزول نہیں ہوا, بات ہے تن نزول ہوا ہے. متعلق صحابہ کے وہ واقعات میں بیان کر چکا ہوں, غزوہ بدر کے ضرور ہے ان کا تجربہ ہے, انہوں نے کوڑوں کی آوازیں سنی ہے کہ جیسے کوئی کوڑا زور سے جو ہے مار رہا ہے, جب کوئی دماغ والا کوئی دکھائی دے رہا ہے, تو یہ بالفعل ہوا ہے, فرشتوں کا نزول ہوا, اس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہ سمجھیے. یہ اس لیے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ چونکہ سر سید احمد خاں مرحوم سے جو ایک خاص ہمارے ہاں مکتب فکر شروع ہوا تھا, اس کی رائے کے مطابق تو فرشتوں کا کوئی صاحب تشخص وجود ہی نہیں, کوئی پرسونیفائڈ ایگزسٹنس نہیں ہے, بلکہ یہ صرف ڈفرینٹ فورسز آف دی نیچر کے نام, نیچر کے نام ہے جو رکھ دیے گئے ہیں, ورنہ وہ کوئی شخصیت نہیں ہے, ان کا کوئی تشخص نہیں ہے. اور بعض اللہ یہ بہت بڑی گمراہی ہے, اور اس کا جو سب سے بڑی اس کی زد پڑتی ہے وہ حقیقت وحی پر پڑتی ہے. پھر جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام جو فرشتے ہیں جو وحی لے کر آئے, ان کا ذکر اس اہتمام سے قرآن میں ہوا ہے, سورۃ النجم میں اور سورۃ التکویر میں ان کی مدح بیان ہوئی ہے, ان کے جو اوصاف عالیہ ہیں ان کا بیان ہوا ہے, پھر رؤیت ثابت کی گئی ہے, حضور نے اپنی ناکوں سے دو مرتبہ انہیں دیکھا ہے, وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَى. تو یہ ساری بحث جو ہے معلوم ہوتا ہے کہ بالکل ہی غیر متعلق ہو کر رہ جاتی ہے. اس پہلو سے وہ ایک بہت بڑی گمراہی ہے, جس کا شعر بھی میں نے آپ کو دوبارہ سنایا ہے, جیسے جبریل علی قرآن بپیغام نبی خاہم ہم گفتار معصوقت قرآن کے مندار, گویا کہ اللہ اور رسول کے مابین سے حضرت جبریل علیہ السلام کا جو ہے انہوں نے اس کو واقعے کو ختم کر دیا, مجھے جبریل کے زبانی آیا ہوا قرآن مجھے نہیں چاہیے, میں تو سمجھتا ہوں جو قرآن میرے پاس ہے یہ کل کا کل میرے محبوب اور ان کا کلام ہے. اور یہ دو معنی ہے, یہ بات دو معنی ہے, دو معنی ہے اس کے, محبوب حضور بھی ہو سکتے, تو گویا کہ یہ حضور کا اپنا ذاتی کلام ہے, اور محبوب اللہ کے لیے بھی ہو سکتا ہے, اس لیے کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ ہما مختار معشوقت قرآن کے مندارم, میں جبرائیل کا قائل ہوں, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. تو یہ بات کوٹ کر لیجئے کہ فرشتوں کا نزول ہوا ہے, بالفعل ہوا ہے, لیکن یہ شکل اللہ نے اس لیے اختیار کی تاکہ مسلمانوں تمہیں جب یہ خوشخبری دی جائے کہ ہزار فرشتے آ رہے ہیں, 30,000 فرشتے آ رہے ہیں, تو اس سے تمہارے دلوں کو سکون حاصل ہو جائے, تمہارا اپنا جو فریم آف ریفرنس ہے, تم جن پیمانوں کے عادی ہو چکے ہوتے ہو, اس کے حوالے سے تمہیں تشخیص اور تفصیل حاصل ہو جائے. یہ یقا طرف من الذین کفروا, اور یہ سب کچھ اس لیے تاکہ اللہ تعالیٰ ایک بازو کاٹ ڈالے کافروں کا, ان کی قوت کا ایک بازو ٹوٹ جائے, اور یقینا ہوں یا انہیں خائب و خاسر کر دے, بجن قلب و خائبین, اور پھر وہ لوٹے بہت ہی خائب و خاسر ہو کر ناکام حسرت کے ساتھ. یہ معاملہ دونوں جگہ ہوا ہے, بدن میں بھی ہوا ہے, اور موجزانہ طور پر یہ پھر عہد میں بھی ہوا, حالانکہ بظاہر مسلمانوں کو شکست ہو گئی تھی, لیکن یہ کہ اس کے بعد جو ہے یہ یعنی بات جو ہے عام طور پر سمجھنے سے لوگ کافی کہتے ہیں کہ کیوں اس وقت پھر قریش جو ہے ابو سفیان کے سرکردگی میں واپس چلے گئے, اور انہوں نے اپنی وہ جو فتح انہیں حاصل ہوئی تھی وقتی طور پر اسے اس کے منصفی انجام پر نہیں پہنچا ہے. معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے موجودہ طور پر یہ بات ہوئی, اس وقت جو ہے یہ بات جو ہے ابو سفیان کے دل میں اللہ نے ڈال دی, کہ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام وہ عہد پر چڑھ گئے تھے, بلندی پر تھے, کہ اب اگر ہم ان کا پوچھا کرتے ہیں اور جاتے ہیں تعاقب کے اندر پہاڑ پر چڑھتے ہیں تو نقصان بہت شدید ہو جائے گا, اوپر سے خطرہ ہوگا, وہ اپنی بڑی مضبوط پوزیشن میں ہے اور ہم کمزور پوزیشن میں ہیں. بارہ یہ بات جو ہے اس کے دن میں آ گئی, ورنہ خالد ابن ولید جو بعد میں سیف الدین سیوف اللہ بنے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ, وہ مشرف تھے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم تعاقب کریں اور پہاڑ پر چڑھے, اور اب جو بھی ان کے نزدیک تو فتنہ تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہل ایمان, تو اب اس فتنے کو ختم کر کے واپس آئے, لیکن یہ انہیں جانا پڑا, اور بالکل کوئی کامیابی جس کو کہا جائے انہیں حاصل نہیں ہوئی. لیسا لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم انہم ظالمون. اب یہ واقعہ جو ہے اس اعتبار سے بہت اہم ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مجروح ہوئے ہیں, آپ کا چہرہ مبارک جو ہے خون آلود ہوا ہے, آپ کے یہ نچلے دانتوں میں سے جو سامنے کے چار دانت ہوتے ہیں ان میں سے ایک دانت شہید ہوا ہے, پھر آپ کی پیشانی پر زخم لگا ہے, اور یہ جو ہڈی آگے کو نکلی ہوتی ہے آنکھ کے اوپر, اس پر تلوار کا وار پڑا ہے, اور فوج کی دو کڑیاں جو ہے آپ کے رخسار مبارک کی ہڈی میں گھس گئی, اس طریقے سے وہ پیوست ہوئی ہے کہ پھر ایک صحابی نے ان کو نکالنے کے لیے دانتوں سے پکڑ کر چھیدنے کی کوشش کی, تو ان کے دانت نکل گئے. پھر جب وہ کڑیاں نکلی ہے تو جو خون کا فوارہ چھوٹا ہے, پورا چہرہ مبارک خون آلود ہوا, خون سے لگا گیا, اور اتنا خون گیا ہے کہ پھر آپ پر مشین کاری ہوئی. اس وقت کی یہ روایت ہے کہ جب آپ اس ہوش میں آئے ہیں, اس بچی کی کیفیت سے جب آپ ہوش میں آئے ہیں تو آپ کے زبان مبارک سے یہ الفاظ نکل گئے, کیف یهدی اللہ قوما خذلوا وجه نبیهم للدم. اللہ ایسی قوم کو کیسے ہدایت دے گا جس نے کہ اپنے نبی کے چہرے کو خون سے رنگین کر دیا. بلکہ اس کے بعد یہ بھی آتا روایات میں کہ بعض لوگوں کا نام لے لے کر بھی آپ نے بدعا کی. اس پر ایک گرفت ہوئی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے, گویا کہ یوں سمجھیے کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کے مقام رفیع سے یہ بات فروخت ہے. اگر سے ظاہر بات ہے کہ جو بھی زیادتیاں ہو رہی ہیں, جس طرح کا بھی ان کا اقدام ہوا ہے, جو انہوں نے کچوکے لگائے ہیں, جس طرح کے زخم اہل ایمان کو لگے ہیں, تو بدعا کرنے کا حق حاصل ہے. لیکن اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کا مقام جو ہے بہت بلند ہے, اس انداز میں یہ بات کہی جا رہی ہے. لیکن خاص طور پر چونکہ الفاظ یہ نکل گئے تھے کیسا یا زندہ ہو قوم, ایک ہے کہ کوئی دعا یا بدعا کی کیفیت ہو, لیکن یہ کہ اللہ کیسے معاف کرے گا یا اللہ تعالیٰ کیسے ہدایت دے گا ایسی قوم کو جس نے کہ اپنے نبی کے چہرے کو خون آلود کر دیا, خون سے رنگ دیا. یہ بات کچھ ایسی تھی کہ جس کے اندر بظاہر گویا کہ اللہ تعالیٰ کی اپنی مصیبت, اللہ کا اپنا فیصلہ, اللہ کا اپنا اختیار, یہ جو ہے اس پر کچھ زد پڑ رہی ہے. نوٹ کر لیجیے کہ یہ مختلف لمحات ہوتے ہیں, اس میں مختلف کیفیات سے انسان گزرتا ہے, اور یہ سیرت مطہرہ علیہ الصلوۃ والسلام کے اس قسم کے واقعات اس اعتبار سے بڑے اہم ہیں کہ ایسے ہی واقعات کے حوالے سے حضور کی بشریت نمایاں ہو سکتا ہے, جو کہ شرک کا بہت بڑا سبزے باز کرنے والا معاملہ ہے. جو افساد شرک کے موضوع پر میری تقاریر ہے, ان میں میں نے بارہا اس کو بیان کیا ہے کہ یہ موجودہ ہے کہ اس امت کو جو بھی محبت, جو عقیدت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہی ہے اور ہے, اس کا سواں حصہ بھی حقیقت نہیں ہے کہ جو نصارہ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ محبت اور عقیدت رہی. اس کے باوجود انہوں نے حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا بنا دیا, لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ ایسی کوئی گستاخی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں. اور یہ جو تضاد ہے یا یہ جو کنٹراسٹ ہے, اس اعتبار سے اور زیادہ نمایاں ہو جاتا ہے کہ حضور کے امت میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا نسبت ہوگی حضرت علی میں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, لیکن ان کو خدا کہنے والے پیدا ہو گئے, لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہر بات ہے کہ اس قسم کا کوئی معاملہ آپ کے ساتھ نہیں ہوا. اگر یا علی مدد کا نعرہ لگتا ہے میدان میں, لیکن یہ کہ آپ جانتے ہیں کہ کبھی بھی یا محمد مدد کا نعرہ نہیں لگا. مسجدوں میں لکھنے کو یا محمد جو ہے اپنی مسجد کو علیحدہ جو ہے نمایاں کر لینے کے لیے وہ ایک جو الفاظ بھی دیے جاتے ہیں, لیکن نعرہ نہیں بنتا. یہ کیوں ہوا؟ یہ کہ حضور کی بشریت کو نہ صرف یہ کہ قرآن نے بہت نمایاں کیا, بار بار بیان کیا, قل انما انا بشر مثلکم یوحا الی انما الہکم الہ واحد, لیکن اس کے علاوہ خود حضور میں اتنی احتیاط بڑھتی کہ کہیں سے ذرا شائبہ پیدا ہونے لگے کہ حضور کو کہیں بریکٹ کر دیا گیا اللہ کے ساتھ, تو آپ فوراً ٹوک دیتے تھے, روکتے تھے. جیسے کہ وہ مشہور واقعہ ہے کہ کسی صحابی کے زبان سے نکل گیا ما شاء اللہ و ما شاء اللہ, جو اللہ کا ہے اور آپ کا ہے, فوراً آپ نے ٹوک دیا. آجان کا بھی للہ لدت, کیا تم نے مجھے اللہ کا مد مقابل بنا دیا؟ مسیحت تو صرف اس کی ہے, فیصلہ اس کا ہے, میرے ہاتھوں میں اختیار نہیں. جیسے کہ وہ آیت مبارکہ جو ہے انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء, اے نبی آپ کے اختیار میں نہیں ہے اس کو چاہے ہدایت دے دیں, اللہ ہی ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے. لیکن یہ کہ ظاہر بات ہے کہ ایک طرف وہ معاملہ ہے تو ایک طرف یہ ہے. اس وقت جو کیفیت تھی شدت کے اندر یہ الفاظ آپ کی زبان مبارک پیدا ہو گئے, کیونکہ آپ کا مقام جو ہے اس سے بہت بلند ہے, لہذا غریب کو یہ اس پر کئی مرتبہ میں مسلم کر چکا ہوں کہ حضور کے لیے لفظ گناہ بھی آ جاتا ہے, سب سب سے جذب نہیں اپنے گناہ کی معافی طلب کی استفاد کی. حضور خود فرماتے ہیں سب ہی نہ مرہ پر سی کو لے جاؤ, لیکن حضور کے گناہ کو کئی اپنے گناہ پر قیاس نہ کر بیٹھے. وہ تو یوں سمجھیے کہ جو حضور قلب کی جو شدت ہوتی ہے, حضوری کی جو شدت ہوتی ہے, اس میں ذرا بھی کمی ہوتی تھی تو حضور اسی کو تعبیر فرماتے تھے کہ انہ لیغان علی قلبی, کہ کبھی کبھی میرے دل پر بھی حجاب سا آ جاتا ہے. یعنی وہ شدت حضوری جو ہے اس کی تھوڑی سی کمی جو ہے اسے آپ نے تعبیر کر دیا ہے پردے سے اور حجاب سے. کہاں ہمارے حجابات, کہاں وہ معاملہ کہ نسبت خاک رہا بعالم پاک. کار پاکا را قیاس بر خود بکل اپنے اوپر قیاس مت کرنا. اس اعتبار سے ذرا نوٹ کر لیجیے کہ بہرحال یہ صورت فوت ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو ٹوک دیا گیا لے سنا کا بل لمب ہے. اے نبی آپ کے ہاتھ میں کوئی اختیار نہیں, کس کو ہدایت ملے کس کو نہ ملے اس کا فیصلہ کرنے والے آپ نہیں, یہ فیصلہ ہمارا ہے. اور یتوبہ علیہ اور اللہ کا اختیار, وہ چاہے گا تو ان پر شفقت فرمائے گا, ان کی طرف متوجہ ہو جائے گا اپنی رحمت کے ساتھ. یتوبہ علیہ اس لیے کہ پھر انہیں توبہ کی توفیق ہو جائے گی. یہ نوٹ کیجیے اچھی طرح, توبہ کی توفیق ہوتی ہے در حقیقت اللہ تعالیٰ کی عنایت سے. تو گویا کہ اللہ چاہے گا تو عنایت فرمائے گا, اللہ کی عنایت ہوگی وہ توبہ کریں گے, رجوع کریں گے, حق کی طرف آ جائیں گے. یا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ عنایت نہ فرمائے, وہ شفقت نہ فرمائے, اور یعذبہ ہوں فإنہم ظالمون, اور انہیں عذاب دے. یہ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ وہ ظالم ہے, جاتیاں انہوں نے کی ہے, مشرک وہ ہے جس طرح چڑھائی کر کر کے آ رہے ہیں, جس طرح سے کہ حق کا جو ہے راستہ روکنے کے لیے انہوں نے اپنی پوری طاقت جو ہے وہ صرف کر دی ہے. تو اس اعتبار سے ان کے ظالم ہونے میں تو کسی شک کو سننے کی گنجائش ہے نہیں, عذاب کے وہ مستحق ہو چکے. لیکن اس سب کے باوجود اللہ کا وہ اختیار مطلق اپنی جگہ, اللہ چاہے گا تو اس کو ہدایت دے دے گا, اللہ چاہے گا انہیں توبہ کی توفیق عطا فرما دے گا. یہ بالکل وہی ہے, یتوبہ علیہ. کئی مرتبہ یہ وضاحت ہو چکی ہے کہ جب یہ بندوں کے لیے لفظ آتا ہے تو توبہ کے بعد الہ آئے گا, توبوا الی اللہ توبہ نصوحا. جب اللہ کی طرف یہ لفظ آتا ہے اللہ کے بارے میں تو توبہ علی, یہ کہ اللہ کا مقام بلند ہے, اللہ کسی پر کسی کی جانب کو توجہ ہوتا ہے, اللہ رجوع فرماتا ہے. اور یہ دو طرفہ عمل ہے, بندے نے رخ موڑ لیا, اللہ نے بھی رخ موڑ لیا, اپنی عنایت اپنی شفقت اپنی توجہات اس بندے کو محروم کر دیا. بندہ دوبارہ رجوع کرتا ہے, توبہ کرتا ہے, پلٹتا ہے, گناہ کا اعتراف کرتا ہے, تو اللہ تعالیٰ بھی اپنی شفقتوں کے ساتھ اپنی عنایتوں کے ساتھ متوجہ ہو جاتا ہے. یہ گویا کہ بائی نیچرل فینومینا جو ہے میں نے بارہا بیان کی ہے کہ بندے اور رب کے مابین یہ دو طرفہ تعلقات بائی نیچرل ریلیشن. ان منصور اللہ ينصركم ويثبت اقدامكم, تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے, فاذکروني اذکرکم, تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں. بندہ میری طرف چل کر آتا ہے میں دوڑ کر آتا ہوں, وہ بارش بھر آتا ہے میں ہاتھ بھر آتا ہوں, بندہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے میں بھی اپنے دل میں یاد کرتا ہوں اپنے بندے کو, بندہ میرا ذکر کسی محفل میں کرتا ہے میں اس کا ذکر اس سے کہیں بہتر محفل میں کرتا ہوں, ملائکہ مقربین کی محفل میں. خدا خود میرے محفل بود اندر لا متا خسرو, محمد خر نے محفل بود چند آئے کہ مضبوط ہوں. تو بہرحال یہ یتوب علیہ, اللہ چاہے گا تو توبہ قبول فرما لے گا. تاریخی اعتبار سے نوٹ کر لیجئے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ جو اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے, جو چرکا لگا ہے مسلمانوں کو ان کے ہاتھوں لگا, انہوں نے ہی جب دیکھا کہ وہ درا جو ہے وہ خالی ہو گیا ہے, مسلمان اس کو چھوڑ گئے ہیں, دو تین مرتبہ انہوں نے پہلے اٹمپٹ کی تھی لیکن جو 50 تیر انداز حضور نے مقرر کر دیے تھے وہاں پر ان کی تینوں کی بوچھاڑ کی تابنا لا کر انہیں پیچھے ہٹنا پڑا. لیکن جب وہاں پر جب فتح ایک درجے میں حاصل ہو گئی اور اس وقت جو ہے 35 مسلمانوں کی طرف سے حکم عدولی ہوئی, وہ درے کو خالی چھوڑ کر چلے گئے, ان کی اوقابی نگاہ نے دیکھ لیا کہ وہ درا خالی ہے, اور وہاں سے پھر انہوں نے آ کر دوبارہ جو حملہ کیا ہے اور فتح شکست میں بدل گئی. آخری طور پر وہی خالد ابن ولید ہے کہ جو اس وقت مشرق تھے ابو سفیان کو مجبور کر رہے تھے کہ چڑھو پہاڑ کے اوپر بھی, اور اس وقت جو ہے فتنے کو ختم کر کے ہم واپس جائیں گے, لیکن وہی خالد ابن ولید ہے جو بعد میں ایمان لائے اور اللہ تعالیٰ نے خود حضور سے انہیں خطاب دلوایا ہے, خالد سیف سیوف اللہ, یہ اللہ کے معاملات. بعض حضرات نے میں نے دیکھا ہے کہ تعلیم کرنے کی کوشش کی ہے, تمام یہ تاریخی اور جو بھی روایات ہیں سیرت کی ان سب سے قطع نظر کر کے ایک تعبیر یہ کی ہے کہ اصل میں جو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں تذکرہ ہو رہا ہے یہ اس پہلو سے کہ آپ کو صدمہ ہوا تھا کہ میری یہ قوم مکے کے لوگ بہرحال میری قوم تو ہے, یہ کیوں اس غلط روش کے اوپر جو ہے اقرار کر رہے ہیں, کیوں نہیں یہ ایمان لے آتے. اس صدمے سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کی دل جوئی کے لیے یہ آیت نازل ہوئی ہے کہ لیس لک من الامر شیء, اے نبی آپ کے ہاتھ میں اختیار نہیں ہے تو آپ خام خواہ کیوں پریشان ہوتے ہیں, لعلک باخع نفسک الا یکون مؤمنین, یہ تو اللہ کے اختیار میں ہے, اللہ چاہے گا انہیں توبہ کی توفیق عطا فرما دے گا, اللہ چاہے گا تو انہیں عذاب دے گا, اس لیے کہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ وہ اس وقت مشرک ہے, ظالم ہے, کافر. ایک یہ تعبیر بھی کرنے کی کوشش کی گئی ہے، لیکن یہ کہ واقعات جو سیرت کی کتابیں ہیں، روایات ہیں، ان میں جس تواتر کے ساتھ اس کا پس منظر یہ بیان ہوا ہے، اس میں خامخا اس قسم کی تعبیر کی کوئی ضرورت میرے نزدیک موجود نہیں. وللہ ما فی السماوات وما فی الارض، آخری آیت گویا کہ اس جگہ پر بحث مکمل ہو رہی ہے. یہ قرآن کا عام اصول ہے، ایک بحث مکمل ہوتی ہے پھر ایسی کچھ جامع آیت آتی ہے. اللہ ہی کا اختیار میں ہے اور اللہ ہی کی ملکیت ہے ہر وہ شے جو آسمانوں میں ہے اور ہر وہ شے جو زمین میں ہے. یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، وہ بخش دے گا جس کو چاہے گا اور عذاب دے گا جس کو چاہے گا. واللہ غفور رحیم، اور اللہ غفور ہے اور رحیم ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی ویاکم بالآیات مثبت الحکیم.